بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صلوات
اللهم صل على
مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان کرام قدر، مہدویت اور امید بشریت کے عنوان سے آج ہم اپنی دوسری گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں. شب جمعہ بھی ہے اور خصوصاً شب جمعہ مناسبت رکھتی ہے سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور آنے والا دن خاص طور پر مناسبت رکھتا ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے. عزیزان کرام قدر، ہم نے موضوع پر گفتگو کے لیے جس آیت کا انتخاب کیا سورہ مبارکہ قصص کی پانچویں آیت ہے، اور پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَنُرِيدُ، ہم نے اس چیز کا ارادہ کیا ہے اَنَّ مُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، یہ کہ ہم احسان کریں گے، اپنی منت رکھیں گے ان لوگوں کے اوپر کہ جو مستضعف ضعیف کر دیے گئے ہیں زمین میں. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّا، اور انہی کو ہم امام قرار دیں گے. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہی کو ہم وارث قرار دیں گے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار جس وقت ارادہ کرتا ہے اس کا ارادہ متحقق ہو جاتا ہے جب وہ ارادہ کرتا ہے. اشیاء کو اس کے زیر اثر ظہور میں آنے میں وقت لگتا ہے، لہذا اسی سے مربوط ایک کلامی بحث کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. میں نے ایک دوست نے کل بھی مجھ سے کہا کہ آپ اس کو زیادہ واضح کر دیں کہ جب ہم سے یہ بات کی جاتی ہے خدا کی قدرت کے بارے میں، تو یاد رکھیے گا کہ ہر جگہ بحث خدا کی قدرت سے مربوط نہیں ہوتی. یعنی کچھ چیزوں کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو اصل جو بحث ہے اس کا تعلق خدا کی قدرت سے نہیں ہو رہا ہوتا. مثلا کل ہی جو میں نے آپ کی خدمت میں ایک پیراڈاکس ہے جو لوگ پیش کرتے ہیں کہ آیا خدا ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے وہ خود نہ اٹھا سکے، اس عبارت میں جو چیز اشتباہ ہے وہ پروردگار سے متعلق گفتگو ہے. ہونا یہ چاہیے سوال کہ آیا ایسا پتھر وجود میں آ سکتا ہے یا نہیں جسے خدا نہ اٹھا سکے. یعنی خدا کی قدرت کی بحث نہیں ہے، شے کے اندر ضعف پایا جاتا ہے کہ ایسی چیز وجود میں آ ہی نہیں سکتی. تو اصل جو بحث ہے وہ مربوط کس سے ہوتی ہے؟ خدا کی قدرت سے مربوط نہیں ہے بلکہ اشیاء کے ضعف سے مربوط ہے. یہ ہمارا ضعف ہے، ہمارے اندر یہ کمزوری ہے کہ ہمیں وجود میں آنے کے لیے اتنا ٹائم لگ رہا ہے، ورنہ خدا کے کن کا اثر کائنات میں جاری ہے. اسی طرح سے جب خدا ارادہ کرتا ہے، ارادے نے محقق ہونا ہے. دوسری چیز جو ہم نے بحث کی تھی علم الہی کے حوالے سے، ایک بحث بدا کی ہے، وہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس کا بھی تعلق علم الہی سے نہیں ہے، ہمارے علم سے. ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اچھا یہ چیز ایسے ہونی تھی، ہمارے لیے روشن ہوتی ہے بات. لہذا کل جہاں میں نے گفتگو چھوڑی وہیں سے میں بات آگے کو پڑھاؤں کہ خداوند کا ارادہ دنیا میں اپنے آپ کو متحقق کرنے کے لیے، ظہور پیدا کرنے کے لیے خدا نے قوانین بنائے ہیں، اور ان قوانین کو فالو کرنے سے نتائج سامنے آتے ہیں. اگر ہم ان قوانین کو فالو نہیں کریں گے تو نتائج اس طریقے سے سامنے نہیں آئیں گے. دو اہم قانون، ایک کہ جب تک کوئی اپنے آپ کو خود تبدیل نہیں کرتا خدا اس قوم کو تبدیل نہیں کرتا، دوسرا قانون یہ سمجھنا کہ خدا مجبور ہے ہم ہی سے کام لینے پر، یہ غلط ہے۔ خدا ہر قوم کو فرصت دیتا ہے، موقع عنایت کرتا ہے، اگر وہ قوم اس موقع سے اور اس نعمت سے استفادہ نہ کرے تو خدا قادر ہے اس بات پر کہ اس قوم کو بدل دیتا ہے اور اس کی جگہ دوسری قوم لے آتا ہے۔ ان قوانین کی روشنی میں اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ اللہ نے ارادے کی، اب جب بات ہوتی ہے کیا یہ پروردگار کا ارادہ ہے روز اول کہ انبیاء مشکلات کا شکار ہوں، ائمہ مشکلات کا شکار ہوں یا نہیں؟ اس نے قانون کے تحت بات کو رکھا ہوا ہے، یعنی کیا اگر لوگ عقل سے کام لیں، اپنے نفس کا شکار نہ ہوں، انبیاء اور ائمہ کی پیروی صحیح کریں تو کوئی لازمی نہیں ہے کہ انبیاء اور ائمہ کسی مشکلات کا شکار ہوں، ضروری نہیں ہے کہ انسانیت کسی مشکلات سے دوچار ہو۔ لیکن انسان جب عقل کے مقابلے پر نفس کی پیروی کرتا ہے تو اب نفس کی پیروی کے آثار ہیں جو ظہور کرتے ہیں۔ لہذا مثلا اب ہمارے سامنے یہ ساری روایات موجود ہیں، آپ نے بارہا سنی ہوں گے، ایک سوال کیا جاتا ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ نے آپ کی شہادت کے بعد آپ نے قیام کیوں نہیں کیا؟ ہمارے پاس بہت سارے دلائل موجود ہیں، اس میں سے ایک اہم دلیل کیا ہے؟ پیغمبر کی وصیت ہے امیر المومنین کو، وصیت کیا ہے؟ یا علی اگر 40 افراد تمہارے ساتھ ہو جائیں تم قیام کرنا، روایات میں موجود ہے۔ اب امیر المومنین کا جو بھی عمل ہے وہ کس کے سائے میں ہوگا؟ افراد کے عمل کے سائے میں ہوگا۔ اگر 40 افراد مہیا ہو جاتے ہیں جناب امیر قیام کرتے ہیں، لیکن جب تمام تر کوششوں، یعنی اب تمام تر کوششوں کے لیے اگر میں اس جملے کو کھولنا چاہوں، اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے پیغمبر کی شہادت سے لے کر اوائل کے 2 یا 3 ہفتوں میں جو کوششیں کی ہیں اس کو تاریخ میں بیان کرنے لگوں تو الگ سے ایک موضوع ہے پورا، لیکن کم از کم وہ باتیں بھی جو آپ کے ذہن میں محفوظ ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کے دروازوں پر جا کر اور تاریخ میں جناب سیدہ کا جو احتجاج ریکارڈ ہوا وہ کیا ہے کہ بی بی دروازوں پر کھڑے ہو کر لوگوں سے کیا کہہ رہی تھیں، ان نسیتم قول رسول اللہ یوم غدیر من کنت مولا فہذا علی جن مولا و یا علی انت منی بمنزلت حارون من موسی الا انه لا نبی بعدی۔ یہ احتجاج ہے، یہ تاریخ میں ریکارڈ ہوا ہے، احادیث ہمارے پاس موجود ہیں کہ کیا کہہ رہی ہیں بی بی، ان نسیتم، کیا تم نے بھلا دیا؟ غدیر میں پیغمبر کا قول کہ یا علی جس کا میں مولا ہوں اس کے تم مولا، یا علی میری تم سے وہی نسبت ہے جو کہ جناب ہارون کو موسیٰ تھی، مگر اس کے بعد کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اب یہ جو بی بی بار بار دروازوں پر جا کر کہہ رہی ہیں، لوگوں کے دروازوں پہ کھڑے ہو کر یہ پوچھ رہی ہیں، یہ جملہ دہرا رہی ہیں، انسی تم، کیا تم نے بھلا دیا، یہ تاریخ میں احتجاج ریکارڈ ہو رہا ہے اہل بیت کا۔ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود مولا کائنات کی ولایت کی گواہی کے لیے کتنے لوگ سامنے آتے ہیں؟ تاریخ نے 4، بہت زیادہ اگر کسی تاریخ نے افراد کو اگر ذکر کیا تو 6 سے زیادہ افراد ہمارے پاس تاریخ میں نہیں ملتے۔ اب وجوہات کیا ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، اس کے لیے الگ وقت درکار ہے کہ ہم ان وجوہات پر بحث کریں، وہ موضوع نہیں ہمارا، لیکن ہمارے موضوع سے جو متعلق چیز ہے وہ کیا ہے؟ اگر امیر المومنین کو 40 افراد کا سہارا ملتا آپ قیام کرتے، لہذا امام کا عمل امت کے رسپانس کے سائے میں ہے۔ تمام ائمہ کا سلسلہ، مسلم خراسانی، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے، امام سے آ کر کہہ رہے ہیں مولا 70,000 کا لشکر تیار ہے آپ کے لیے، 70,000 کا لشکر تیار ہے آپ کے لیے. امام نے پوچھا کیسے افراد ہیں؟ کہا مولا سارے میرے جیسے جانباز ہیں. واقعات آپ کے ذہن میں ہیں لیکن میں آپ کو ایک خاص جگہ تک لے جانا چاہتا ہوں. ہارون مکی کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے سارا. امام نے کہا اچھا تم جانباز ہو، میرے کہنے پر جان دینے کے لیے تیار ہو؟ کہا بالکل مولا. کہا تندور میں بیٹھ جاؤں. دیکھیے میرے اور آپ کے لیے آج 1400 سال کے بعد اس واقعے کو پڑھتے ہوئے بہت سارے خیالات ذہن میں رکھنا بڑا آسان کام ہے. میں کہتا ہوں تھوڑی سی اسپیس ہمیں ان لوگوں کو دینی چاہیے. مسلم خراسانی ایک مجاہد ہے. مسلم خراسانی امام کے حکومت کے قیام کے لیے کوشش کر رہا ہے، 70,000 کا لشکر بنا چکا ہے. ایک جانباز کو کم از کم اتنی فرصت تو دیں کہ وہ یہ سوچے کہ مولا میں جانباز سپاہی ہوں، میری طلب یہ ہے یا میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کے نام پر میدان میں جنگ میں تیر کھاتے ہوئے یا تلوار کا زخم کھاتے ہوئے جان دوں، تندور میں بیٹھ کے مجھے کیا ملے گا؟ کم از کم اتنی سوچنے کی گنجائش تو دیں. اتنی ہی دیر سوچا ہوگا جناب مسلم خراسانی نے کہ ہارون مکی آ گئے. امام نے ہارون سے سلام کے بعد کہا ہارون تندور میں بیٹھ گیا، ہارون بیٹھ گئے تندور میں. امام نے ڈھکنا بند کروا کے مسلم خراسانی سے باتیں شروع کر دیں. ہاں بھائی خراسان کے بارے میں بتاؤ کیا سلسلہ، ساری امام نے باتیں شروع کی. اب مسلم پہلو پہ پہلو بدل رہے ہیں اس لیے کہ ہارون تندور میں بیٹھا ہوا ہے. جب امام نے دیکھا کہ بے چینی بہت بڑھ گئی تو امام نے کہا جا کر دیکھ لو. جیسے ہی تندور کا ڈھکنا ہٹایا، اب واقعات آپ کے سامنے. دیکھیے یہ واقعات نعرے حیدری لگانے کے لیے نہیں ہیں، یہ واقعات میرے اور آپ کے لیے مقام عبرت ہے. کیا میں اور آپ ہیں اس منزل پر؟ کیا میں اور آپ ہیں اس مقام پر؟ ادھر وہ آدمی کھڑا ہوا ہے جو 70,000 کا لشکر تیار کر کے لایا ہے، بعد میں مسلم خراسانی اہل بیت کے ہی حق کے لیے لڑتا ہوا مارا بھی گیا ہے. میں ہوں اس مقام پر کہ میں اہل بیت کے حق کے لیے دشمنوں کے سامنے کھڑا ہوں، تو میں تو ابھی مسلم خراسانی کے لیول پر نہیں آ رہا، ہارون مکی کے لیول پہ کون پہنچے گا؟ اب امام وہاں ایک بات سمجھا رہے ہیں، مسلم خراسانی کو نہیں مجھے اور آپ کو بھی. امام کیا بات سمجھا رہے ہیں؟ امام سمجھا رہے ہیں مسلم ہمیں حکومت، ہم تو امام ہیں اللہ کی جانب سے، کوئی مانے یا نہ مانے فرق نہیں پڑتا. جیسے خدا اپنے بارے میں کہتا ہے کہ اگر ساری دنیا مل کے بھی کافر ہو جائے تو خدا کی خدائی پہ کوئی اثر نہیں آتا، ساری دنیا مل کر مسلمان ہو جائے تب بھی اس کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. آئمہ اسی طرح سے ہیں، امام امام ہیں، میرے اور آپ کے یا کسی اور کے ماننے یا نہ ماننے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن مسئلہ کس کو پیش آئے گا؟ ہمیں آئے گا. میرا اور آپ کا حق ہے کہ میرے اور آپ کے اوپر معصوم حکومت کرے، یہ میرا اور آپ کا حق ہے جو ضائع ہو رہا ہے. اگر ہم اپنے زمانے کے امام کے لیے کچھ نہیں کر رہے، اس سے امام سے زیادہ کس کو نقصان ہو رہا ہے؟ ہمیں نقصان ہو رہا ہے. اب دیکھ لیجیے آپ کیسے کیسے لوگ اس وقت جو ہم پر حاکم ہیں، کیا واقعی ہم اس قابل ہیں؟ یعنی اب یہ بحث ہے، کبھی اس پہ غور کیجیے گا. دین نہیں، عام پولیٹیکل سائنس، جو بچے ابتدا پڑھتے ہیں پولیٹیکل سائنس میں ان کو ایک کوٹیشن بالکل ابتدا میں پڑھائی جاتی ہے، اور وہ کوٹیشن یہ پڑھائی جاتی ہے کہ رولرز آر دا میرر امیج آف پیپل، حاکم لوگوں کے میرر امیج ہوتے ہیں، ان کا عکس آئینہ ہوتے ہیں. یعنی کیا؟ جیسی عوام ہوگی ویسے حاکم ہوں گے. تو اب میں اگر اپنے گھر میں تھوڑی دیر کے لیے تصویریں لگا لوں تو وہ جو تصویریں اوپر نظر آ رہی ہیں اس کا مطلب کہیں وہ چور میرے اندر بھی چھپا ہوا ہے جس کی تصویریں میں اوپر لگا. اب ہم ایسے ہیں یا نہیں یہ ایک الگ بحث ہے، میں اس طرف بھی نہیں جانا چاہتا. لیکن امام کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ امام یہ سمجھانا چاہتے ہیں مسلم ہمیں افراد کیسے چاہیے؟ ایسے چاہیے. امام نے کہا ایسے 40 بھی تو لیا، 70,000 چھوڑ دے، ایسے 40 لیا مسلم، ایسے 40 لیا میں قیام کر لوں گا. امام کیا بتا رہے ہیں کہ قیام کے لیے زمینہ تم نے فراہم کرنا ہے، زور زبردستی سے حکومت نہیں بنائی جائے گی. زور یہ مجھے اور آپ کو فہم پیدا کرنا ہے، اب اللہ نے مجھے اور آپ کو فرصت دی، یا میں یوں کہوں کہ ہمارے اجداد کو فرصت دی 11 ائمہ تک، لیکن متاسفانہ ہم باتوں کو نہیں سمجھ سکے. وہ ایک تلخ تاریخی تجربات ہیں جو کبھی اگر آپ کی سماعتوں نے طلب کیا تو میں تاریخ کو دہراؤں گا آپ کے سامنے کہ ہم نے کیا کیا غلطی کی ہے تاریخ میں، ہماری کیا غلطیاں رہی ہیں تاریخ میں. ائمہ کے کام کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم 4 سے شروع ہو کر آج 40 کروڑ سے زیادہ ہو گئے ہیں. یہ ائمہ کا کام ہے، اس میں ہمارا کوئی کارنامہ نہیں ہے، یہ ائمہ کا کارنامہ ہے. میں ثابت کروں گا آپ، وہ جو پردے میں بیٹھا ہوا ہے اس کے وجود کی کرامت ہے، ورنہ دنیا ہمیں کب کا کھا چکی ہوتی، ہم کب کے نابود ہو چکے ہوتے. وہ ہے جو پردہ غیبت میں بیٹھ کر ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے. اور وہ کہتے ہیں، امام کے قول ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی دیر کے لیے بھی تمہیں تمہارے حالوں پر چھوڑ دیں تو تمہارا وجود نابود ہو جائے گا. تو وہ تو اس کی عطا ہے کہ ہم نے کیا جواب دیا، ہمارا کیا ریسپانس ہے. جو بحث ہم نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے اس ارادے نے متحقق ہونا ہے. ائمہ ضعیف، میں کل جو بحث سے میں نے چھوڑا تھی وہاں سے بات، ائمہ ضعیف نہیں ہے. ضعیف کیا چیز بناتی ہے ائمہ کو، کیا چیز ضعیف بنا دیتی ہے؟ نہیں، ایک چیز، قوانین کی پابندی. ائمہ قانون کے پابند ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کسی کے ساتھ چال بازی نہیں کر سکتے، کسی کو جھوٹے وعدے نہیں دے سکتے. ثانیاً، ائمہ کی دوسری مجبوری یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ہمارے ذریعے سے کرنا ہے. اب روایات میں اللہ نے کہ نبی نے، ائمہ نے 3 فیز ہمارے سامنے بیان کیے ہوئے ہیں. 3 فیز، ایک فیز بظاہر اس کا زمانہ گزر چکا ہے، لیکن جو تیسرا فیز ہے وہ خوفناک ہے، اور ہم نے اب اپنے اور آپ کے اندر بیداری پیدا کرنی ہے کہ ان فیزز کے مقابلے پہ ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے. پہلا فیز، روایات نے امام کے ظہور غیبت سے پہلے کے مرحلے میں ہٹا. بعض روایات ایسی ہیں جن کا تعلق امام کی غیبت سے پہلے کا ہے. جب لوگوں کو بتایا گیا کہ امام غائب ہوں گے تو لوگوں نے پلٹ کر سوال کیا کہ مولا کب تک غائب رہیں گے؟ کچھ کے جواب میں امام نے کیا کہا کہ اگر ہمارے شیعہ 40 دن یا 40 ہفتے، دونوں روایت موجود، گڑ گڑا کر ندبہ کر کے خدا کے حضور میں دعا کریں تو بعید نہیں ہے کہ 40 دن یا 40 ہفتے میں امام کا ظہور ہو جائے، روایت موجود ہے. اب میں کیوں کہہ رہا ہوں گزر گیا، اس لیے کہ اس 40 ہفتے، کم از کم بھی اگر ہم 40 ہفتے کو ذہن میں رکھیں تو 40 ہفتوں کو گزرے ہوئے بھی کتنے سال ہو گئے؟ 40 ہفتے تقریباً اندازاً 10 مہینے بنتے ہیں. اگر آپ ایک سال کو بھی تصور کر لیں، پورے ایک سال کو بھی اپنے تصور کر لیں، تو 1200 سال ہم گزار چکے ہیں، یعنی 1200 ٹائمز ہمارے پاس ٹائم تھا، ہم نے نہیں کیا. دوسری روایت، امام اتنا طویل مدت کے لیے غائب ہوں گے کہ لوگوں کو امام کے وجود پر شک ہونے لگے گا، یہ وہ فیز ہے جس سے اب ہم گزر رہے ہیں. تیسری روایت، شیعہ سنی دونوں منابے میں، اگر قیامت میں ایک دن باقی رہ جائے، خدا میری ذریت سے مہدی کے خروج کو محقق کرے گا، وہ حکومت قائم کرے گا، اس کے بعد قیامت آئے گی. یہ روایت دو باتیں ہیں جو ہم تک پہنچا رہی ہیں. ہم معمولاً ایک کو نظر میں رکھتے ہیں، جس کو ہم نظر میں رکھتے ہیں وہ کیا ہے کہ امام کے ظہور کے بغیر قیامت نہیں آنی، یعنی قیامت کی لازمی شرطوں میں سے ایک شرط کیا ہے، امام زمانہ کا قیام اور حکومت کا بنانا، یہ لازمی شرط ہے، اس کے بغیر قیامت نہیں آئے گی. لیکن جو دوسری کیفیت اس کے اندر چھپی ہوئی ہے وہ خوفناک ہے. یہ روایت کم از کم ایک ایسے احتمال کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ امام کے ظہور نہ ہونے کی کیفیت کہاں تک چلی جائے، یہاں تک کہ قیامت میں ایک دن باقی رہ جائے. امکان ہے نا، اگر امکان نہ ہوتا تو حدیث بیان کرنے کا معنی نہیں تھا. سو تھوڑا سا اب ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے. وہ بیداری کیا ہے؟ دیر از اے پاسبلٹی. اگر ہم نے امام کے ظہور کے لیے کام نہیں کیا تو دیر از اے پاسبلٹی کہ خدا نخواستہ ظہور کو اتنا متاخر کر دے کہ پھر قیامت میں ایک دن رہ جائے، اور جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر اب یہ مرحلہ جبری ہے، یہ پھر اجباری ہے کہ امام کا ظہور کیا جائے، حکومت کو قائم کرنے کے بعد زمین کو سمیٹ دیا جائے. بٹ میں جو بات آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیر از اے پاسبلٹی. اب ہمیں نہیں پتا کہ قیامت نے کب آنا ہے، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ امام نے کب ظہور کرنا ہے. لیکن امام کے ظہور کے لیے تین پاسبلٹیز کو بیان کیا گیا. ایک پاسبلٹی ختم ہو چکی ہے، دوسرے کی فیس سے ہم گزر رہے ہیں، تیسری خوفناک ہے. اللہ نہ کرے کہ ہم اس فیز میں چلے جائیں. امام کا ظہور کیوں میرے وجود کے اندر طلب نہیں ہے؟ امام کی کیوں نہیں ہے؟ یہ یاد رکھیے گا کہ کسی انسانیت کے نجات دہندہ منجی عالم کا تصور تشیع سے اور اسلام سے مخصوص نہیں ہے، یہ آپ بات جانتے ہیں، اچھی طرح سے متوجہ ہیں. ادیان کی اگر بات کی جائے، ادیان دین، جس دین کی دو تین ڈیفینیشن ہیں. ایک دین کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کم از کم دین اس کو کہا جائے کہ جس کی ہمارے پاس کوئی صراحت موجود ہو، مثلا قرآن نے ایز اے دین اس کو متعارف کرایا ہو. اس ڈیفینیشن میں بہت کم مکاتب ہیں جو اس ڈیفینیشن میں آتے ہیں. اس کے مقابلے پر دین کی دوسری ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک ایسا سسٹم آف تھاٹ کہ جس کے اندر کسی ڈیوائن اتھارٹی کی کا تصور پایا جاتا ہو، خدا کا تصور پایا جاتا ہو، وہ ایک ہو، دو ہو، پانچ ہو، کتنے ہو، اس سے بحث نہیں ہے. ڈیوائن اتھارٹی کی ایک ڈیوینٹی، ایک الہ معبود کا تصور ہونا چاہیے. اس ڈیفینیشن میں یقیناً بہت سارے آ جاتے ہیں، لیکن بہت سارے مکتب اس سے خارج بھی ہو جاتے ہیں. بدھزم اس سے خارج ہو جاتا ہے کیونکہ وہ خدا کے اوپر یقین نہیں رکھتے. آخری جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، کسی بھی سیٹ آف سسٹم کا جو کہ سوشیولوجی بلیف، سوشیولوجیکلی جس کو بلیفس کہہ سکیں، اس کو فالو کرتے ہوں کسی بھی فارم کے وہ ہوں، چاہے اس پر ڈیوینٹی پائی جائے یا نہ پائی جائے، ریلیجن ہے. یہ دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے. میں یہ کہتا ہوں اس دائرے سے بھی آپ باہر نکل جائیں، حتیٰ وہ مکاتب جن کا دین سے تعلق ہی نہیں ہے، اینٹی ریلیجن، سوشلزم، کمیونزم، لبرلزم، ان ساروں کے اندر بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ حتیٰ ان کے اندر بھی ایک منجی عالم کا تصور موجود ہے. اب جب آپ انسانیت کے نجات دہندہ کے اوپر خود اس موضوع کو سامنے رکھ کر کبھی بحث کریں گے اور کبھی تلاش کریں گے، تو آپ کو مختلف مباحث میں یہ ملے گا کہ معنی یہ ہے کہ انسان کی ایک فطرت کے اندر پوشیدہ ہے ایک ایسے زمانے، ایک ایسے جگہ کا تصور جہاں پر وہ اپنے لیے عدالت، انصاف کو طلب کرتا ہے. انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. فطرتاً آپ مثلا تقریباً ہر انسان کے اندر یہ تصور موجود، فطرتاً موجود ہے. ہر انسان کہیں نہ کہیں اپنے خیالوں میں، اپنی سوچوں میں، اپنی فکروں میں ایک ایسے زمان اور مکان کو تصور کر رہا ہوتا ہے، ایک ایسی جگہ کو، ایک ایسے زمانے کو تصور کر رہا ہوتا ہے کہ جب دنیا کے اندر کوئی جگہ ایسی ہو جہاں ظلم و ستم نہ ہو، جہاں عدالت کا نظام ہو، امن ہو، ہر ایک کو اس کا حق ملے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. تقریباً آپ کو دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے اپنی زندگی کے کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر ایسی کسی جگہ اور ایسے کسی زمانے کو تصور نہ کیا ہو. لہذا یہ آج کی بات نہیں ہے، ہزاروں سال پہلے کہ اسکرپٹس کے اندر بھی ایک ایسی جگہ کا تصور ملتا ہے کہ لوگوں نے آئیڈیالائز کیا کہ ایک ایسی زمین، ایک ایسی جگہ، ایک ایسا شہر ہونا چاہیے کہ جہاں پر امن قائم ہو، عدالت قائم ہو. اب یہ جو فطرت ہے، یہ فطرت انسان کے اندر سے پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ جہاں کہیں پر بھی انسان ظلم کو دیکھتا ہے، جہاں کہیں پر بھی انسان لوگوں کا حق غصب ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، یا خود اس کے اپنے ساتھ یہ سچویشن پیش آتی ہے، اس کی یہ جو فطرت ہے یہ خود بخود انگڑائی لیتی ہے اندر سے، اور وہ اپنے لیے حق کو لے سکے یا نہ لے سکے، اپنے خیال میں، اپنے افکار کے اندر ایک ایسے علاقے اور ایک ایسے زمانے کو طلب کرتا ہے کہ جہاں پر عدل قائم ہو، لوگوں کو انصاف ملے۔ لہذا تاریخ کے قدیم ترین اسکرپٹس میں یوٹوپیا نامی ایک شہر اور ایک جگہ کا تصور یا ایک ایسے مکان کا تصور ملتا ہے کہ جس کو آئیڈیالائز کیا گیا ایک ایسے شہر یا ایک ایسی جگہ کے عنوان سے کہ جہاں عدالت قائم ہو۔ قدیم ترین اسکرپٹس میں، اب آپ، یعنی میں ان اسکرپٹس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، آپ مہابھارتا کو اگر کبھی اسٹڈی کریں یا رامائن کو بھی اگر اسٹڈی کریں تو آپ دیکھیں گے اس کے اندر بھی کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر تمام جنگ، تمام قتال، تمام زیادتیوں کے بعد ایک پرامن شہر کی، ایک عدالت کے نظام کی کیفیت کو تصور کیا گیا ہے۔ ہومر کی اوڈیسی کو اٹھا لیں، تمام تر جنگ اور تمام تر قتال اور تمام تر دگرگونی کے بعد ایک ایسے شہر، ایک ایسے علاقے، ایک ایسی جگہ کو تصور کیا گیا ہے جہاں پر عدل ہو، جہاں انصاف ہو۔ یہ جو فکر ہے، یہ اتنی شدید فکر ہے انسان کے اندر کہ بعد میں ارسطو، سقراط، ارسطو وغیرہ، انہوں نے اس کو باقاعدہ اپنی تعلیمات میں ذکر کیا، اور اسلامک فلسفی میں فارابی کو اس فکر کا خاص طور پر اس کی پہچان ہے۔ فارابی کی، اس نے اسلام اور عقل دونوں کی کمبینیشن سے، وہ کہتا ہے کہ اگر یہ دونوں چیزیں کمبائن ہو کر سے، یعنی اسلام کو عقلی طور پر آگے بڑھایا جائے، اور اسلام اور عقل میں چونکہ تصادم نہیں ہے تو اسلام اور عقل یعنی ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں، تلازم ہے۔ عقل اسلام کو سمجھنے اور اپلائی کرنے میں مدد دیتی ہے، اور اسلام کئی جگہوں پر عقل کو وہ چیزیں سمجھاتا ہے جو عقل میں آنے والی نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے ساتھ تلازم ہے ان دونوں کا۔ کہتا ہے ان دی اینڈ نتیجہ کیا ہے، مدینہ فاضلہ کا۔ اب فارابی نے مفصل بحث کی، میں وہ بحث آپ کی خدمت میں پیش نہیں کروں گا۔ فارابی نے جو بحث پیش کی ہے وہ کون سی ہے، مدینہ مضلہ، گمراہ مدینہ، اس گمراہ کے سامنے، مضلہ کے بعد مدینہ کون سا اس کا سٹیپ ہے، مدینہ عالمہ، وہ مدینہ کہ جس کے اندر علم کی توزیع زیادہ ہو گئی۔ ہائیسٹ پاسبل پوزیشن کیا ہے مدینہ کی، مدینہ فاضلہ۔ فاضلہ میں کیا، عالم اور فاضل میں فرق کیا ہے، عالم اور فاضل میں فرق یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ انسان تربیتی اعتبار سے ایک ایسی جگہ پر پہنچ سکتا ہے کہ جہاں پر علم اور تربیت کے تحت ہر آدمی عدالت خواہ ہو، ہر آدمی عدالت چاہتا ہو۔ اب ہم یہاں پر کچھ افکار ہیں، عدالت خواہی ضروری ہے، عدالت خواہی خود انسان کے فطرت کا ایک حصہ ہے، لیکن کبھی کبھار ہم ظلم سے نفرت اور عدالت خواہی، ان دو مفاہیم میں فرق نہیں پیدا کر پا رہے ہوتے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ ظلم سے نفرت کا حتمی نتیجہ عدالت خواہی نہیں ہے، ظلم سے نفرت کا حتمی نتیجہ عدالت خواہی نہیں ہے۔ بعض اوقات ہمارے، جب ہم پر ظلم ہوتا ہے، ظلم سے نفرت انسان کی فطرت کا حصہ ہے، عدالت خواہی بھی فطرت ہے، لیکن اس کے مقابلے پر ظلم سے نفرت کی جو کیفیت ہے وہ شدید ہے۔ لہذا جہاں کہیں پر بھی انسان ظلم دیکھتا ہے، چاہے وہ اس پر ہو کہ کسی اور کے اوپر ہو، اس سے نفرت پیدا کرتا ہے۔ اپنی ذات انوالو ہو جائے تو یقیناً ظلم سے نفرت جو ہے وہ شدید طریقے سے سامنے آتی ہے۔ لیکن کیا ظلم سے نفرت عین اس مرحلے میں مجھے عدالت خواہ بنا رہی ہوتی ہے؟ نہیں، عدالت خواہی انسان کی فطرت کا حصہ ضرور ہے، لیکن ایسا حصہ ہے کہ جس کو عقل اور دین کے ذریعے سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہمارے اندر ظلم سے نفرت تو پائی جاتی ہے، لیکن جہاں عدالت ہمارے ہی نقصان میں جا رہی ہو، وہاں پر عدالت کو طلب کرنا یہ مشکل مرحلہ ہے. لہذا حق کو حق سمجھ کر طلب کرنا یہ امپورٹنٹ ہے. حق جب تک میرے فائدے میں آ رہا ہے تب تک حق کو طلب کرنا یہ الگ کیفیت ہے. باطل کو باطل سمجھ کر اس سے نفرت کرنا, ورنہ اگر باطل کہیں میرے فائدے میں ختم ہو رہا ہو تب بھی اس سے نفرت کرنا, کیا یہ میرے فطرت اور اس کے مطابق ہے؟ نہیں. لہذا عدالت خواہی حق کو برائے حق طلب کرنا, باطل کو بخاطر باطل رد کرنا, یہ کیفیت اور. اب مسئلہ یہ ہے کہ ائمہ جو چیز ہم سے چاہتے ہیں وہ ظلم سے نفرت ہے ایک اسٹیج تک, لیکن کافی نہیں. ائمہ کو جو چیز ہم سے چاہیے وہ کیا ہے؟ عدالت خواہی, گرچہ وہ عدالت میرے اپنے نقصان میں کیوں نہ جا رہی ہو. لہذا علماء نے اس پر بحث کی ہے. امیر علیہ الصلوۃ والسلام 25 سال کے بعد جب لوگ آپ کے دروازے پر آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ یا علی آپ خلافت کو قبول کریں, تو امام رد کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ امام نے ان کو سمجھایا. امام نے کہا کہ تم اس 25 سال کے ظلم سے تنگ ہو کر میرے دروازے پر تو آئے ہو, ظلم سے پریشان ہو کر تمہیں عدالت اور حق کا دروازہ نظر تو آ گیا ہے, لیکن جب میں عدالت قائم کروں گا, تم ظلم سے نجات چاہتے ہو لیکن تم اپنے حق میں عدالت نہیں چاہتے, اس لیے کہ جس وقت میں عدالت قائم کروں گا تو تم عدالت ہی کے سب سے بڑے دشمن ہو گئے. اور اب آپ جا کر تاریخ کو دیکھیے, آپ کو حیرت ہوگی. کبھی انشاءاللہ یہ موضوعات اگر رہیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور دلائل سے ثابت بھی کروں گا. امیر المومنین کے مسائل جتنے پیش آئے ہیں ان کی ایک اہم ترین وجہ یہ تھی کہ لوگ علی کی عدالت کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے. یہ آج کی بات نہیں ہے, امیر کے دور میں لوگ جناب امیر کو اشارہ کر کے کہتے تھے یہ شخص اپنی عدالت کی وجہ سے مارا جائے گا. اس حد تک وہ واضح تھا لوگوں کے لیے. اب دیکھیے کتنی عجیب مرحلہ ہے, یہ شخص اپنی عدالت کی وجہ سے قتل کیا جائے گا, لوگ جانتے تھے. یعنی کہ اب بڑے طور واضح طور پر بات سامنے آ رہی ہے کہ لوگوں کے اندر ظلم سے نفرت تو موجود تھی لیکن عدالت خواہی ان کے اندر موجود نہیں تھی. عدالت خواہی عجیب سی چیز ہے. میرے حق میں بھی, میرے حق میں بھی اگر عدالت میرے خلاف جا رہی ہو تب بھی. لہذا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ قول ہے یہ ہمیں اس مقام پر آ کر سمجھ میں آتا ہے. امیر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے کہ اگر میں اپنی تلوار سے اس کی ناک بھی کاٹ دوں, اپنی تلوار سے اس کی اگر ناک کاٹ دوں تو تب بھی اس کے دل میں میری نفرت پیدا نہیں ہوگی. اور منافق وہ ہے کہ اگر میں ساری کائنات کی دولت لا کر اس کے پیروں میں رکھ دوں تب بھی اس کے دل میں میری محبت نہیں پیدا. اب یہ جو جملہ ہم سنتے ہیں اس جملے کا معنی کیا ہے عزیزان من؟ اس کا معنی یہ ہے کہ مومن وہ ہے کہ اگر علی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی اپنی تلوار سے ناک کاٹ رہے ہوں تو وہ کٹتی ہوئی ناک کے وقت میں صرف یہ سوچے گا اگر امیر کی تلوار ہے تو صحیح چل رہی ہے. اس مقام کا ایمان چاہیے, اس مقام کی حق طلبی چاہیے, اس مقام کی عدالت خواہی. کیا ہیں ہم اس مقام پر کہ اگر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد جو نظام بنتا ہے وہ میرے خلاف جانے لگے تب بھی میں امام کو امام مانوں؟ ایسا 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 مومن چاہیے. روایات میں ہے, تاریخ نے لکھے بھی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ غلام تھا لیکن مومن تھا, اور مومن بھی واقعا مومن تھا. چوری میں بیچارہ پکڑا گیا اور پھر جب ہمارے امیر کے سامنے لایا تو سارا نے عدالت جاری کرنے کے بعد کہا کہ تم سزا کے مستحق ہو. اس نے کہا مولا سزا کے مستحق ہو, سزا جاری کیجیے. امام نے تلوار اٹھائی, ہاتھ کاٹ دیا. اب کٹا ہوا ہاتھ, کٹی ہوئی انگلیاں لے کر باہر جا رہا ہے, خون بہ رہا ہے. ایک ناصب بھی گزر رہا تھا, اس نے گزرتے ہوئے کہا دیکھ لیا علی کی محبت کا نتیجہ؟ دیکھا تم نے علی کی محبت کا نتیجہ؟ فلاں کو ماننے والے ہوتے تو ہاتھ نہ کٹتا. اس نے کٹی ہوئی انگلیوں کو دیکھا, اس کی طرف دیکھا, کہا یہی تو علی کی محبت ہے, کہا یہی تو اسی لیے تو علی سے محبت کرتا ہوں. کہا ہاتھ کٹا ہوا ہے پھر بھی کہہ رہا ہے؟ کہا اس لیے محبت کرتا ہوں کہ اس نے زمین پر عدالت جاری کر کے مجھے قیامت کی آگ سے بچا لیا, قیامت کی سزا سے بتا لیا. تو مجھے جس کے پاس بھیج رہا ہے وہ مجھے دنیا میں بھی ذلیل کرواتا, آخرت میں بھی ذلیل کرواتا. میں اپنے مولا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے زمین پر میرے اوپر عدالت کو جاری کر کے قیامت کے دن کی سزا سے مجھے بچا لیا. کیا ہوں میں اس مقام پر کہ امام میرا ہاتھ کاٹے اور اس کے باوجود میرے دل میں علی کی نفرت نہ آئے؟ ہوں میں حضرت خواہی میں اس مقام پر؟ جب ہم امید بشریت کی بات کرتے ہیں, میں تھوڑا سا موضوع کی طرف آؤں, بشریت اپنے وجود میں ظلم سے نفرت رکھتی ہے, لیکن بشریت کو عدالت خواہی سکھانا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے, اور خود پہلے مرحلے پر ہمیں اور آپ کو اس مقام تک اپنے آپ کو پہنچانے کی ضرورت ہے. آئمہ کی کیسی محبت میرے قلب میں ہونی چاہیے, ایسی محبت ہونی چاہیے. آئمہ کی کیسی معرفت میرے دل میں ہونی چاہیے, یہ معرفت ذہن میں ہونی چاہیے, دل میں ہونی چاہیے, کہ اگر امام کا کوئی فیصلہ میرے خلاف بھی ہو جائے تب بھی چونکہ وہ امام برحق ہے وہ جو کر رہا ہے وہ صحیح. اگر ہم اس مقام پر ہیں, اگر عدالت خواہی کے اس مقام پر ہیں, تو پھر ہمارے وجود سے اس عدالت نافذ کرنے والے کی ضرورت خود بخود تڑپ کی صورت میں سامنے آئے گی. اس لیے کہ ظلم, میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ ظلم سے نفرت ایک مرحلہ ہے, لیکن اگر عدالت خواہی اس انداز سے ہمارے سامنے ہمارے وجود کے اندر پیدا نہ ہو تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے, عدالت خواہی اگر اندر نہ ہو انسان کے وجود کے ایک مرحلے میں, ابھی تک تو ظلم سے نفرت کر رہا ہے لیکن عدالت خواہی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ حتیٰ ظلم سے جو نفرت اس کے وجود کے اندر ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ خطرناک سچویشن ہے. عدالت خواہی اگر پیدا نہ ہو, اب یہ پورا بحث ہے, اشارہ کر دوں اس کی طرف. فلسفہ شرور ایک بحث کی جاتی ہے توحید میں کہ پروردگار کی جو ذات ہے وہ خیر مطلق ہے, خیر مطلق ہے, اس کی ذات سے سوائے خیر کے کوئی چیز صادر نہیں ہوتی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں اتنا شر آیا کہاں سے؟ ابلیس کون ہے؟ بیماریاں اور آفات کیا ہے؟ مفصل بحث کی جاتی ہے اس پر, لیکن چونکہ میرا موضوع نہیں ہے میں مفصل بحث نہیں کر رہا. لیکن شرور کا ایک فلسفہ یہ ہے, ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جتنا بھی شر ہے وہ بن نسبت ہے, بن نسبت ہے, نسبت. مثلا بارش ہوتی ہے, اگر وہی بارش ہوا کو صاف کر رہی ہے, بیماریوں کو ختم کر رہی ہے تو ہم سب کے لیے رحمت ہے. لیکن پاکستان میں ہم اور آپ خصوصاً کراچی میں حالات دیکھ رہے ہیں کہ وہی بارش نتیجہ کیا نکلتی ہے؟ نجاست پھیلنے, روڈوں کے خراب ہونے, مسائل پیدا ہونے. اب اس نسبت سے اگر دیکھا جائے گا یہی بارش کیا بن جائے گی؟ زحمت بن جائے گی. بارش اپنے وجود میں رحمت محض ہے. ہماری غلطیاں, ہماری ہم اسے کیا بنا دیتے ہیں اپنے لیے؟ زحمت. ایک مرحلہ ہے. اچھا, سیلاب آیا یا زلزلہ آیا, بہت سارے لوگ مر گئے. اب ہم اس ایک کثیر تعداد میں لوگوں کے مرنے کو آفت سمجھ رہے ہیں, گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے کہ ہم نے یہ معین اور مشخص کرنا ہے کہ کس نے کب تک زندہ رہنا ہے. عجیب ہے نا, کبھی ساتھ غور کیا کریں. میں واقعا پروردگار کی ذات کے لیے یہ لفظ مجھے مناسب نہیں لگتا, لیکن کیا کروں, کبھی کبھار اس کی حکمتیں, اس کی مصلحتیں ہوتی ایسی ہیں کہ لفظ عجیب منہ سے نکلتا ہے. واقعا اس کی ذات, اس کے کام ہمیں تعجب میں ڈال دیتے ہیں. میری اطلاعات میں تقریباً کوئی زلزلہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں ایک آدھ بندہ انہیں بہت ساروں کے درمیان میں سے زندہ نہ نکلا ہے. اکثر حادثات میں آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے, اکثر حادثات میں. پورا کشمیر میں کتنا بڑا زلزلہ آیا, ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر گئے, لیکن اسی زلزلے میں ہزاروں ٹن ملبے کے تلے کئی دنوں کے بعد ایک بچہ یا ایک بچی زندہ نکل آئی. نکلتے آپ نے سنے واقعات, بارہا سنے ہوئے ہیں یہ واقعات. مجھے اور آپ کو کس طرف متوجہ کر رہے ہیں, زندگی دینے اور مارنے والے کی قدرت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. وہ اگر زندہ رکھنا چاہے, ہزاروں ٹن ملبے کے نیچے بھی بندے کو کئی دنوں تک زندہ رکھتا ہے. بس زندگی اور موت تو اس کا, میں نے اور آپ کو تو نہیں دیا اس نے رجسٹر کے بھائی تم مشقت کرو, فلاں صاحب نے کب مرنا ہے, فلاں صاحب نے کب مرنا ہے. ہم بچوں کے مرنے پر یہ کہتے تھے ہائے ابھی تک بیچارے کی عمر نہیں تھی. ہم نے اور آپ نے مشخص کرنا ہے کہ کون سی عمر میں اس نے مرنا ہے, کون سے میں نہیں مرنا. وہ تو جس نے زندگی دی ہے وہ خود مشخص کرے گا کس نے کتنا زندہ رہنا ہے, کن لوگوں نے کب اور کیسے مرنا ہے, یہ تو اس نے مشخص کرنا ہے. تو پہلا مرحلہ تو ہمارا اس چیز کے بارے میں تصور ہی غلط ہے. ثانیاً, ان تمام آفات کے بعد جو اہم ترین مسئلہ ہے جس کی طرف دین چاہتا ہے, پریشانیاں اور مشکلات اس نعمت کا نام ہے, اس نعمت کا نام ہے کہ جو انسان کو حتماً اپنے خالق اپنے پروردگار کی طرف متوجہ کرتی ہے. کسی اور حالت میں انسان اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو یا نہ ہو, پریشانی میں اور مشکلات میں حتماً اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہے. انشاءاللہ کبھی مشکلات کے فلسفے کو بھی, رمضان کا مہینہ رہا تو میں تفصیلاً آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اللہ نے آٹو یعنی سسٹم ایسا انسان کا بنایا ہے, سسٹمیٹک ہے یہ اور حتماً ہوتا ہے یہ. لہذا قرآن بعض مقامات پر اس کو بڑی شدت کے ساتھ بیان کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ جس وقت تمہاری کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو تمہاری حالت کیا ہوتی ہے, دعو اللہ مخلصین لہ الدین, تم اللہ کو پکارتے ہو, تمام تر دینی اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکار رہے ہوتے ہو, لیکن جیسے ہی تمہیں نجات مل جاتی ہے تم ایسے خدا کو بھلا دیتے ہو جیسے تم نے کبھی اس کو پکارا ہی نہیں تھا. مشکلات ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسا, میں لفظ دوبارہ دہرا رہا ہوں, ایک ایسی نعمت کا نام ہے جو بندے کو خدا سے وصل کر دیتی ہے. یہ تو میری اور آپ کی نظر ہے, یہ تو مجھے اور آپ کو دیکھنا اور سمجھنا ہے. لہذا اس دنیا کے اندر مشکلات اس نے رکھی ہی اپنے دوستوں کے لیے ہے. عجیب, واقعی عجیب ہے. جس سے وہ دشمنی کرتا ہے, جسے وہ پسند نہیں کرتا, اس کے اوپر مشکلات کو نہیں آنے دیتا. اب اگر مجھے یہ بات سمجھ میں آ جائے, ہے نا, یہ تو میں کبھی کبھار حیران ہوتا ہوں. لوگ عشق مجازی میں ان منازل کو درک کر لیتے ہیں. مجنو کے بارے میں مشہور ہے کہ لیلا جو ہے وہ فقیروں کو جو ہے وہ کوئی غذا تقسیم کر رہی تھی, تو مجنو بھی لائن میں لگ گیا کاسا لے کے. تو جب مجنو کی باری آئی تو لیلا نے ہاتھ مارا, اس کا کاسا تیر کے ٹوٹ گیا. لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا اور کہا دیکھا لیلا تم سے محبت نہیں کرتی, اس نے تمہارا کاسا توڑ دیا. مجنو کہتا ہے کہ تم غلط سمجھے, اگر مجھ سے محبت نہ کرتی تو میرے علاوہ کسی اور کا کاسا بھی ٹوٹتا, میرے علاوہ کسی اور کا کاسا بھی ٹوٹتا. یہ جو اس نے صرف میرا کاسا توڑا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ میری محبت اس کے دل میں ہے. تو اگر عشق مجازی اس مقام کو درک کر سکتا ہے تو عشق حقیقی کیوں نہیں درک کر سکتا؟ کبھی انشاءاللہ رہا موضوع اور میں آپ کو عرض کروں گا, یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں, ڈسکس کرنے والی ہیں. جس سے وہ جتنی محبت کرتا ہے اس کو اتنی مشکل میں مبتلا کرتا ہے. لہذا یہ خود ایک بحث ہے. انبیاء اور ائمہ کے اوپر آنے والی مشکلات کا ایک اہم رخ پروردگار کی محبت کا اظہار ہے, اس کی محبت کا اظہار ہے. جتنی مشکل اٹھائے گا, جتنی تکلیف سے گزر کر آئے گا, جتنے سخت حالات میں خدا کو یاد رکھے گا, اتنا اس کا مقام بلند ہوگا. لہذا وہ ہمیں ان مشکلات میں ڈالتا ہی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. لیکن اہل بیت کے بارے میں وہ جانتا ہے. اور کربلا کا جو کارنامہ ہے نا عزیزوں، اس میں ایک اہم ترین رخ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے مفاہیم، بہت سارے عقائد، جب ہم ائمہ کا تصور ذہن میں لاتے ہیں تو مقام امامت ایک حجاب کے طور پر ہمارے اور ائمہ کے درمیان میں قائم ہو جاتا ہے. مثلا ائمہ کی جب عبادات کا ذکر آتا ہے تو ایک ذہن کے گوشے میں یہ بات رہتی ہے یار وہ بالآخر امام تھے، ان کے پاس مقام امامت تھا، لہذا وہ ایک حجاب پیدا کرتا ہے ہمارے اور ائمہ کے درمیان میں کہ ہم اس جگہ تک نہیں پہنچے. کربلا میں امام نے اپنے ساتھ جس ہستی کو شریک قرار دیا ہے، کربلا میں شریکت الحسین، اس نے امامت کا درجہ نہ ہوتے ہوئے، خاتون ہوتے ہوئے، مشکلات میں پروردگار کی ثنا کا جو مقام دنیا کے سامنے پیش کیا ہے وہ واقعاً مقام تحسین ہے. مردوں پر جب مشکلات آتی ہیں تو مردوں کے پیر لرز جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے عبادات و ذکر الہی چھوٹ جاتا ہے. میں حیران ہوں جناب زینب سلام اللہ علیہا پر، ایک خاتون ہوتے ہوئے کربلا کی ساری قربانیوں کو دیکھنے کے باوجود امام حسین اور آپ کے اصحاب کا امتحان عصر عاشور اس اعتبار سے ختم ہو گیا کہ آپ نے شہادت کی منزل کو پا لیا. لیکن جناب زینب اور جناب سجاد کا امتحان تو اس کے بعد شروع ہو رہا ہے. یہاں تو 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد 1 دن کی کیفیت ہے جو ختم ہو گیا، لیکن خدا جانے چادروں کے چھننے سے لے کر چادروں کے ملنے تک کتنا فاصلہ تھا. کیونکہ بعض اور اکثر مفسرین کے مطابق اہل بیت اسی سال نہیں بلکہ اگلے سال کے 20 سفر کو واپس آئے، اس لیے کہ انسانی عقل میں وہ فاصلہ نہیں آتا کہ اتنی تیزی سے طے کیا گیا ہوگا فاصلہ، جبکہ بہت ساری روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ پہلے تو 1 یا 2 دن کا پورا سفر طے ہوا جب یہ کوفہ پہنچے. کوفہ میں ورود، صرف کوفہ میں داخل ہو کر دار الامارہ تک پہنچنے میں 1 پورا دن لگا ہے. کوفہ جیسے شہر میں 1 پورا دن لگا ہے. اور پھر مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے شام کا بازار، شام کے بازار کی روایات ہم پڑھتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، خدا جانے کتنا وقت صرف بازاروں میں لگا ہے، کتنے محلوں سے گزارا گیا اہل بیت کو. اور اس کے بعد باب الصحاح کی روایت یہ کہتی ہے تاریخ نے 48 سے 72 گھنٹے صرف باب الصحاح کے اوپر لکھا ہے. عقل انسانی حیران ہے، اتنی تکلیفیں، اتنی پریشانیاں، اتنی مصیبت بیان کرنے کے بعد اب ظالم چاہتا ہے کہ زخموں پر نمک کو چھڑکے. لہذا وہ کہتا ہے دیکھا تم نے خدا نے تمہارے ساتھ کیسا کیا، کس طریقے سے تمہیں قتل کیا. اب اس موقع پر خدا کی ثنا کرنا یہ سوائے جناب زینب سلام اللہ علیہا کہ کسی اور کے بس کی بات ہے، جو اتنی تکلیفوں کے درمیان بھی کھڑے ہو کر یہ کہے ما رأیت الا جمیلا، مجھے سوائے جمال کے کچھ دکھائی نہیں دیا. ظالم کے منہ پر تماچا بل کر لگا جس کے لیے حسین کی قربانی جمال الہی ہے، جس کے لیے عباس کی قربانی جمال الہی ہے، اکبر کی شہادت جمال الہی ہے، جس کے لیے اصغر کی شہادت جمال الہی ہے، اپنی چادر کی قربانی، ہاتھوں کا پسے گردن بندھا ہونا، جس کے لیے جمال الہی ہے۔ جناب زینب بتا رہی ہے مشکل تمہیں کس مقام سے کس مقام تک پہنچا سکتی ہے اگر خدا کی راہ میں ہو۔ لیکن مشکلات ہیں، جب اہل بیت سے بھی امام سے سوال کیا کہا کہ مولا سب سے زیادہ مشکلات کہاں گزری، تو میرے مولا نے کربلا کا نام نہیں لیا، کوفہ کا نام نہیں لیا، سر کو جھکا لیا اور تین مرتبہ کہا الشام الشام الشام۔ یقیناً شام کی مصیبتیں زیادہ ہیں۔ جناب سہیل ساعدی پیغمبر کے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میں تجارت کے کاموں سے نکلا ہوا تھا، جس زمانے میں تجارت کرتے ہوئے شام پہنچا وہ زمانہ تھا جب اہل بیت کا ورود ہوا ہے شام میں، پورے دمشق کو سجایا ہوا تھا، لوگ نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس قدر عید کا سما تھا کہ میں نے ایک شامی سے روک کر پوچھ لیا کہ تم شام والوں کی وہ کون سی عید ہے جسے اہل حجاز نہیں جانتے۔ کہاں کے باغیوں نے خروج کیا تھا، ان کے گھر والوں کو اسیر بنا کر لایا گیا ہے۔ سہیل کہتے ہیں میں نہیں جانا چاہتا تھا بازار کی طرف، لیکن میرا راستہ وہیں سے ہو کر گزرتا تھا، مجبوری کے عالم میں میں بازار کی طرف گیا۔ کہتا میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا اجدام نہیں دیکھا تھا جتنا میں نے بازار شام کے اندر اجدام کو دیکھا۔ کہا لوگوں کو مجمع کو چیرتے ہوئے جب میں بازار کے درمیان میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ قافلہ اسیروں کا میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، ایک بیمار قیدی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توک ڈلا ہوا ہے، سر جھکائے کھڑا ہے، کچھ نیزوں کے اوپر سروں کو بلند کیا گیا ہے، اونٹوں پر دیکھا جاوا اونٹوں کے اوپر بیبیاں ہیں۔ کہا لیکن بیبیوں کی ہیبت اتنی تھی کہ ان کی طرف نگاہ نہیں جاتی تھی۔ کہا میں نے سوچا ایک مرتبہ سے کہ یہ اتنی باعظمت بیبیاں کون ہیں کہ جن کی طرف نگاہ نہیں اٹھتی۔ یہ خیال دل میں آنے کے بعد میں نے سوچا اب جب یہاں تک آ گیا ہوں تو اس سے پوچھ لوں کہ یہ ہیں کون۔ آگے بڑھ کر میں نے اس مریض قیدی کو سلام کیا، کہا جیسے ہی میں نے سلام کیا اس نے نگاہ حسرت میرے اوپر ڈالی اور بڑی حسرت کے ساتھ پکار کر کہا کہا یہ دیار غریبہ میں ہم پر سلام کرنے والا کون ہے؟ ارے اس بازار میں تو جب سے آئے ہیں یا ہمیں تانے ملے ہیں، یا ہمارے اوپر پتھر پھینکے گئے ہیں، یا ہمارے اوپر کچرا پھینکا گیا ہے، تازیانے مارے گئے ہیں، تو کون ہے جو ہمیں سلام کرنے والا ہے؟ کہا میں نبی کا صحابی ہوں، سہیل ساعدی میرا نام ہے، آپ لوگ کون ہیں، کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ کہاں ہمارا تعلق مدینہ سے ہے، مدینہ تو نبی سے ہے۔ سہیل کہتا ہے میں کانپ کے رہ گیا، مدینہ کے لوگوں کو تو میں جانتا ہوں، آپ کون ہیں، کس محلے سے تعلق ہے؟ کہا ہمارا تعلق بنی ہاشم سے ہے، میں بنی ہاشم کا نام سننا تھا۔ سہیل تڑپ کر رہ گیا، کہا بنی ہاشم تو پیغمبر کی ذریت کا محلہ ہے، آپ کون ہیں؟ کہا ایک مرتبہ سر اٹھا کر سہیل ذرا غور سے دیکھ، زمانہ آنے کی حجت علی ابن الحسین تجھے دکھائی دے گا۔ بھائی یہ سننا تھا، ایک مرتبہ امامہ زمین پر پھینکا، سر پیٹ کر کہتا ہے مولا اگر آپ یہاں پر ہیں تو جناب عباس کیا ہوئے تھے، امام حسین کیا ہوئے؟ کہا سہیل وہ جو لوگوں کے نیزہ پر بلند ہیں سر، ایک میرے بابا حسین کا ہے، ایک میرے چچا جناب عباس کا ہے، ارے میرے بھائیوں کے سر ہیں، ہمارے اصحاب کے سر ہیں۔ سہیل سر پیٹ کر رونے لگا، کہا مولا میں کوئی خدمت انجام دے سکتا ہوں؟ میرے مولا نے کہا سہیل اگر کچھ کر سکتا ہے تو ایک مجابا ان سر والوں سے کہے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو اونٹوں سے دور کر دیں۔ ارے مولا کیا ہوگا، ارے کچھ تو لوگوں کی نظریں پھٹیں گی۔ اس نے جا کر بہت کوشش کی لیکن سر والوں نے اس کی بات نہیں مانی، دوبارہ امام کی خدمت میں آیا، اس نے کہا مولا یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے۔ امام نے کہا سہیل اگر کچھ چادریں لا کر بیبیوں کو دے سکتا ہے تو ہم تیرے بڑے ممنون رہیں گے۔ سہیل کہتا ہے میں نے فوراً جا کر چادریں خریدی،
اور لا کر بیویوں میں تقسیم کرنے لگا، کہا ابھی بیویاں چادریں اپنے سروں پر رکھنے کی کوشش کرتی تھی کہ نیزے آگے بڑھتے تھے، بیویوں کے سروں پر سے چادروں کو دوبارہ چھین لیا جاتا۔ میں آیا روتا ہوا اور میں نے امام سے کہا، مولا نے کہا تو اپنے طور پر جو کوشش کر سکتا ہے کر۔ میں دوبارہ آیا، میں نے بڑی کوشش کی لیکن لوگوں نے میری بات نہیں مانی۔ کہا اسی اسنا میں میں نے عجیب ماجرا دیکھا، امام حسین علیہ السلام کا سر جس نیزے پر بلند تھا اسی کے نزدیک تھوڑے فاصلے پر ایک چھجہ تھا جس پر چار بوڑھی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، دامن میں اپنے پتھروں کو بھرا ہوا تھا۔ امام کے سر کو پتھر مارنا چاہتی تھی لیکن امام کے سر تک پتھر پہنچ نہیں رہا تھا۔ انہوں نے اس سر والے کو بہت بلایا لیکن وہ اس کے نزدیک نہیں گیا۔ جب دیکھا کہ یہ نہیں آ رہا نزدیک تو ان میں سے ایک ملعونہ نے اپنا قیمتی ہار گلے سے اتارا، اتار کر اس سر والے کو دکھایا اور دکھا کر چھجے کے نزدیک پھینک دیا۔ جیسے ہی ہار پھینکا، یہ ملعون ہار اٹھانے کے لیے جیسے ہی چھجے کے نزدیک آیا، انہوں نے پتھر آمادہ رکھے ہوئے تھے، جیسے ہی سر امام حسین نزدیک آیا انہوں نے پتھر مارنا شروع کیا۔ ایک پتھر آ کر امام کی پیشانی پر لگا، امام کی پیشانی سے خون جاری ہوا۔ یہ منظر سہیل ساعدی برداشت نہ کر سکا، ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے بد دعا کی، کہا پروردگار اگر میری کوئی عزت تیری بارگاہ میں نہ ہو لیکن میں تیرے حبیب کا، تیرے نبی کا صحابی ہوں، پروردگار اس کی عزت کا تجھے واسطہ ہے، ان ملعوناؤں کو واصل جہنم کر دے۔ کہا ابھی میری دعا کے الفاظ ختم نہیں ہوئے تھے، ایک مرتبہ چھجہ ہلا، وہ چاروں عورتیں زمین پر گر کر واصل جہنم ہو گئی۔ کہا یہ منظر ابھی میں دیکھ رہا تھا، امام سجاد آگے بڑھے، آ کر مجھ سے کہا سہیل تو ایک پتھر کی ضربت برداشت نہ کر سکا؟ ارے میں نے تو اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی کو پرچھی لگتے ہوئے دیکھا، اپنے قاسم کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا، عباس کے بازو کٹتے ہوئے دیکھے، ارے اپنے بابا کے بدن پر سے گھوڑوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا، لیکن ہم نے امت کے حق میں بد دعا نہیں کی۔ الا ولعنة الله على القوم الظالمين، بس يعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ بار الله ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ مقبول فرما، بار الہ بحق حضرت سید الشہداء منتقم حقیقی کربلا امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، بار الہ بحق حضرت سید الشہداء حاضرین مجلس کے جتنے مرحومین ہیں، صاحب خانہ کے جتنے مرحومین ہیں اور بالخصوص شہدائے ملت جعفریہ سب کو بار الہ جبار حضرت سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما، ہمارے تمام مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، شب جمعہ ہے حاضرین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ بحق حضرت سید الشہداء عزاداری سید الشہداء اور عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما، مومنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ بحق اسیران کربلا ہمارے اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ بحق حضرت سید الشہداء مومنین جہاں جہاں دنیا میں باطل سے برسر پیکار ہیں، بار الہ ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ فلسطین، میانمار، بالخصوص کشمیر کے مومنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ بار الہ تین دشمن اہل بیت، دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے عوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شب جمعہ ہے، اپنے تمام مرحومین اور صاحب خانہ اور فرش ادا کے تمام مرحومین اور بالخصوص شہدائے ملت جعفریہ کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ایصال فرمائیں۔